कैसा है नूर छाया मदनी मुजाकरे में,
कैसा है नूर छाया मदनी मुजाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुजाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुजाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुजाकरे में।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله 1445 نجری کے شوال شریف کی 19ویں رات ہے. اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے سے آیت درود و سلام پیج نمبر 6 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 19, جس نے یہ کہا اللہم صلی علی محمد وانزل المقعد المقرب عندک یوم القیامہ, اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اب سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب, یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائے, مجھے آئے بھائی شائع کرتا, اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں بلکہ بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میٹھی میٹھی شیخ طریقت امیر اہل سنت یہ ارشاد فرمائے کہ تعزیت اور عیادت میں کیا فرق ہے, اور رشتہ داروں سے ہٹ کے اگر ہم کسی کے ہاں تعزیت کرنے جائیں یا عیادت کرنے جائیں تو مریض کے پاس یا لواحقین کے پاس کتنی دیر بیٹھنا چاہیے, شرعی رہنمائی فرما دیجئے.
تعزیت نقصان پر کی جاتی ہے, جیسے کہ کسی کا انتقال ہو جانا, یہ بھی اہل خانہ کے لیے خاندان والوں کے لیے یہ نقصان ہوتا ہے, تو اس کی تعزیت بنے غم خاری کی جائے, اور سنت بھی ہے تعزیت کرنا, اور اس میں موقع کی مناسبت سے ہی تعزیت ہو سکتی ہے. یہ ہے کہ 3 دن کے اندر اندر تعزیت کر لے میت کی, کہ بعد میں کرنے سے تجدید حزن یعنی غم تازہ ہونے کی صورت پائی جا رہی ہے, تو 3 دن تو ویسے سوک کے ہوتے غم کے ہوتے, اسی دوران تعزیت ہو جائے بعد میں منع ہے. ہاں اگر کوئی لیٹ ہو گیا کسی وجہ سے, سفر سے آیا ہے یا ملاقات نہیں ہو پائی, کوئی عذر ہو, تو 3 دن کے بعد بھی تعزیت کر لے, کوئی حرج نہیں ہے. تعزیت میں اس طرح کیا جائے کہ ان کو صبر کی تلقین کی جائے اور مرحوم کے لیے دعا کی جائے. اچھا اب کسی مصیبت میں تعزیت کر رہا ہے تو اس میں یہ کہ صبر کی تلقین کرے, اور مطلب کوئی روایتیں وغیرہ آتی ہیں 100% فضیلت کی مصیبت کی فضائل میں, تو وہ بیان کی جا سکتی ہے, اس کو صبر کی تلقین کرے کہ صبر کرے کہ بے صبری سے مصیبت ٹلتی نہیں ہے, الٹا صبر کے ذریعے ہاتھ آنے والا ثواب ضائع ہو جاتا ہے, بلکہ بے صبری میں حد سے بڑھنا یہ بعض اوقات کفر تک بھی لے جاتا ہے, حد سے بڑھ جانا, اور بعض اوقات لوگ کفریات بھی بک جاتے ہیں معاذ اللہ. اس طرح انتقال ہو جاتا ہے کسی کا, تب بھی بعض لوگ کفریات بک دیتے ہیں کہ یا اللہ تجھے اس کی کیا ضرورت, ایسی کیا ضرورت پڑ گئی جو اس کو اٹھا لیا, اللہ پاک ضرورت سے حاجت سے بے پرواہ ہے, کسی کی اس کو ضرورت نہیں ہے, تو اللہ کو حاجت مند سمجھنا ضرورت مند سمجھنا یہ کفر ہے. اچھا اسی طرح یا اللہ تجھے اس کی جوانی پر رحم نہیں آیا, یہ بھی کفر ہے کہ اللہ کو یہاں بے رحم کہنا پایا جا رہا ہے, معاذ اللہ, اللہ رحیم و کریم ہے, اور جو بھی کرتا ہے اللہ پاک 100% صحیح کرتا ہے, درست کرتا ہے, ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے, ہمیں زبان بھی بند رکھنی ہے اور دل کو بھی سنبھالے رکھنا ہے کہ شیطان و نفس ہمیں کہیں جہنم میں धक्का ना दे दें। अगर आप बीमार की, आमतौर पर इयादत बीमार की ही जाती है, यानी इसको वो तीमारदारी जैसे बोलते हैं, बीमार की देखभाल, तीमारदारी, इसकी दिल जोई वगैरह, हदीस मुबारक में है इयादत उतने वक्त तक की जाए कि जितना वक्त ऊँटनी का दूध दोहने में लगता है, दूध की चुवाई करते ना, ऊँटनी का दूध निकालने के वक्त तक करे, यानी मुख्तसर वक्त के लिए, क्योंकि मरीज मरज में मुब्तला है। अब मुमकिन है कि उसको कोई हाजत हो, हमारे बैठने के सबब वो रुका रहे, बाद हाजत होती है, बाद मरीज को वो कुछ अच्छा नहीं लगता कि कोई उसको बैठा रहे या कोई वो बातचीत करे, उससे उससे बोला नहीं जाता जैसा मरज। अच्छा, बाद ऐसा भी होता होगा कि मरीज चाहता है कि मेरे पास बैठा रहे, तो फिर एक सूरत तब्दील हुई, बैठा रह गए, इसके बैठे रहने से दिल जो होगी, लेकिन जनरली ये कि जल्दी उठ जाए अपनी मर्जी से, इसको बोलते हैं लंबी ना करे, चिकनी ना करे। अच्छा, फिर मरीजों के लिए ये एक बेचारों के लिए यकीन माने बड़ी आजमाइश होती है मरीजों के लिए, कि इसको तरह तरह के सवाल करते हैं लोग। अब एक बेचारा अपनी में पड़ा है, बीमार है, बुखार में तप रहा है, तो कितना बुखार है, अब ये डिग्रियां नापो इसके लिए, टेम्परेचर नापोगे कितना बुखार है ये साहब को बताओ, अभी साहब यूं आंखें बंद करके मुराकबा करेंगे तो बुखार चला जाएगा, समझे, ये बताना पड़ता है। अच्छा, ये कब से आपको, क्या सारा दिन रहता है या कोई वक्फा भी मिलता है, तो किसका इलाज करा रहे हो, कौन कौन सी टेबलेट खाई है, मुझे थोड़ा बहुत तजर्बा है। अच्छा, ये टेबलेट, ये टेबलेट खाने से मैंने तो खाई थी, मेरा पेट डिस्टर्ब हो गया था, अब तेरा पेट डिस्टर्ब हो, तेरे पेट का कसूर होगा ना, इस बेचारे को खाने दे जो डॉक्टर ने खिलाया। तो यूं लोग अपनी डॉक्टरी, मेरे ये तजुर्बा है, मेरा वो तजुर्बा है, हालांकि फिजिकली सबके अलग अलग वो मतलब नहीं मिजाज होते हैं, तो सारे को एक दवा नहीं चलती, वरना तो इतनी दवाएँ होती नहीं। मिसाल के तौर पर मेरा बलगमी मिजाज है, ये मिजाज होते हैं बलगमी, सुफरावी वगैरह, तो अब बलगमी मिजाज है तो मुझे ठंडी चीज़ नहीं चलेगी, खट्टी चीज़ नहीं चलेगी, खट्टी चीज़ें ठंडी चीज़ें खाऊंगा तो नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार, ये मिसाल दी मैंने आपको। आपका सुफरा भी मिजाज है, शहद में शिफा है ना, अगर आपका मिजाज सुफरा भी है आपको शहद मुआफिक नहीं आएगा। तो जो हदीसों में या कुरान में जो ये होता है ना कि इसमें शिफा, इसमें ये, तो इसमें भी कि तफासीर में इसकी शुरुआत में ये होता है कि इलाज करना है तो तबीब से मशवरा कर लो, कि तबीब को आपके मिजाज का पता चलता है कि इसको कौन सी चीज़ माफिक आएगी, कौन सी नहीं आएगी। और ये मेरा मशवरा बहुत पुराना है कि सिर्फ एक डॉक्टर रखें, दर दर ना फिरे, एक दरवाज़ा पकड़ लें, एक डॉक्टर को आपका मिजाज पता चल जाएगा कि इसको कौन सी दवा चलती है, कौन सी नहीं चलती। आप नए डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो अपनी नए तजर्बा आप पर शुरू करेगा और आपको तख्ता मश्क बनाएगा। वो बेचारा करे क्या, अरे वो भी मजबूर है, कौन सी दवा चलती है ये इसको समझ नहीं आएगी ना, तो इसलिए एक डॉक्टर होगा, उसको मिजाज पता होगा, आपका फायदा ज्यादा होगा। हाँ, मजबूरी अलग सूरत है कि बाद ऐसी बीमारी होती है जो आपका फैमिली डॉक्टर है वो मतलब उसके बस में नहीं है, उसके रेंज से बाहर, तो खुद बाद मशवरा भी दे देगा कि आपका फुला डॉक्टर के पास चले जाए, ये अलग बात है। तो ऐसी मजबूरी में बंदा जाए वरना ना जाए, ये मशवरे में नए नहीं मेरे में देता रहता हूँ कि उम्मत का इसमें फ़ायदा, और मुझे यूँ है कि लोग अमल भी करते होंगे, करने वाले ना भी करें तो मुझे सवाब मिल जाएगा इंशाअल्लाह, कि उम्मत की खैर ख्वाही है। और वो हदीस पाक भी है कि खैरुन्नास मन यनफाउन्नास, लोगों में बेहतर है जो लोगों को नफ़ा पहुँचाए। तो इस तरह नफ़े की बातें बताना, ये नफ़े की बातें कि लोगों को इससे फ़ायदा होता है, तो ये भी कार्य सवाब है। तो इसलिए अपनी डॉक्टरी नहीं करनी, मरीज़ को जाकर उल्टे सीधे सवालात नहीं करनी, ये बहुत रुझान है। अगर कोई बेचारा ज़ख्मी भी हो गया ना तो कितने टाँके आए, अब तो गिन के करेगा क्या टाँके। एक हमारे जिम्मेदार रिश्ते भाई हैं, इनकी बच्ची की उंगली कट गई है, उसकी तस्वीर मैंने देखी है कि बिल्कुल, यानी वो ये बोटका बोलते हैं हम इसको, पोरा बिचारी का बिल्कुल जैसे सा लग रहा है कि ये आगे पीछे हो गया ना। मैंने चंद बार सोचा कि मैंने पूछूं इनको यार ये कैसे कट गई, मेरा बहुत क्लोज है उनके साथ, मेरे निगरान शुरा की नवासी, मैं यकीन माने इसी वजह से रुका रहा कि मैं पूछ के करूंगा कि आगे कैसे घट गई। मैंने मुझे यूं लगा कि यार इस सवाल की जरूरत तो है नहीं मुझे, अगर ये बोल देंगे कि भाई इसको छुरी लग गई या दरवाजे में फंस के ये मतलब यूं हो गई है तो मैंने करना क्या आगे, मैंने इलाज तो देना नहीं है और मैंने होशियारी करनी यूं भी नहीं है कि मुझे इलाज तो पूछा नहीं गया और मैं तबीब हूं भी नहीं, मैं इलाज क्या बताऊंगा। तो यार पांजी करो संजीत, ये तबीयत पूछता हूँ, दुआएं करता हूँ, पैगाम दिए मैंने सब करता हूँ, लेकिन मैं अपनी इस हिर्स को रोके हुए हूँ कि ये कट्टी कैसे, नफ्स तो बोलता है कि यार पता तो चले बेचारी की उंगली कट्टी कैसे। ये मैं आपको समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ कि इस तरह के सवाल कई बार होते हैं, हम लोग जिसकी ज़रूरत नहीं होती हम मैंने कहा बस कर करके सामने वालों को बोर करते रहते हैं। अब बाज़ ऐसा होता है कि ये जवाब इसका देने जैसा होता नहीं है, देने में मसला होता है। सपोज करो, मुझे पता नहीं है कुछ भी, सपोज करो कि किसी वजह से घर के किसी फर्द ने बच्चे को मारा और वो बच्चा पछाड़ खा गया और उसको लग गई चोट। अब उसकी चोट तो हमने देख ली, हमने हम इयादत करें, गमखारी करें, तो अब मुझे कैसे चोट आ गई। अब ये बताता है कि यूं करके मैंने यूं किया, बहुत गुस्सा आ गया था, ये गुनाह का काम तो ये कर चुका था कि ये मतलब ज़र्बे शदीद बच्चे के कसूर पर भी इसका बाप या उस्ताद सख्त मार नहीं मार सकता, तो इसने सख्त मार मारने का एक गुनाह किया। अब हमारे बड़बड़ की वजह से, फजूल सवाल की वजह से वो बेचारा अपना गुनाह का इजहार कर बैठा, उसने गुनाह का इजहार किया। गुनाह का इजहार इससे बड़ा गुनाह होता है, फिर गुनाह का इजहार होने से हमारे दिल में उसके बारे में मोहब्बत नहीं बढ़ेगी, हमारे दिल में वो यार देखने में तो बड़ा यार शरीफ लगता है, ऐसा साली में ये बच्चे को यूं करके धक्का मार के दीवार से टकरा दिया, इसने सर मार दिया या जमीन पर दे मारा पछाड़ दिया, तो ये हमारी इस बकबक की आदत ने इस बेचारे की पोल खोली, हमारी मोहब्बत में कमी आई, हमारे जहन में ये आया कि ये जालिम है बच्चे को, फूल जैसे बच्चे को। तो इसलिए मतलब अगर हम फजूल सवालात की डीप में जाए ना तो बाज़ औक़ात वो गुनाह का दरवाज़ा खोलने की चाबी होती है फजूल सवाल। तो ये मतलब सवालात ना करने का अगर जहन बन जाए ना, अल्लाह करे मेरा भी बन जाए, कभी कभी ऐसा होता है, कभी किसी शहर में गया था वहाँ मकान बहुत महंगे थे, तो मैंने किसी किसके घर गया था तो मैंने कई बार मैंने आता है यार ये कितने का है क्या पूछूं, मैं इसी वजह से नहीं पूछता तो करूँगा क्या पूछ, फजूल है। इत्तेफाक से खुद ही इन्होंने बता दिया कि इतने करोड़ है, अब ये सवाल करे बगैर मुझे जवाब मिल गया। ये मैंने सीखा था लुकमान हकीम रहमतुल्लाह अलैह से, ये वाक्य आप लोगों ने जो मुताला करते हैं इनको पता होता है या जो बयाना सुनते रहते हैं इस तरह के भाइयों का उनका भी पता होता है। तो वो हज़रत लुकमान हकीम हज़रत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम की सोबत से मुशर्रफ थे, सोबत में रहते थे, आना जाना था। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम कुछ बना रहे थे, जी चाहता था कि पूछूं क्या बना रहे, नहीं पूछते थे, अब पूछकर करना क्या है, मैंने फजूल सवाल होगा तो नहीं पूछा, नहीं पूछा। आखिरकार वो चीज़ जब बन गई ना तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पहना और फरमाया कि ये ज़िरह है, जंग में यूँ काम आती है और इस पर वार अगर दुश्मन करे तो ये रोकने में काम आता है। तो बगैर पूछे इनका काम हो गया, खुद सवाल से बच गए। अब ये बातें बाजार तो बड़ी गहरी लगती है, इस पर अमल हमारा है नहीं, इतनी पंचायत इतना बड़बड़ बड़बड़ करते हैं तो इसकी हद नहीं। अच्छा, बात सूरतों पे पूछना अच्छा लगता है सामने वाले को, फिर इसकी गुंजाइश निकलेगी कि इसको मतलब इयादत करते वक्त इसको अगर पूछा ना, अच्छा वो बहुत बुखार आ गया, अल्लाह आपको शिफा अता फरमाए, तो कब से आया है, यानी हमारी बताया ना कि ये समझ में आ रहा है कि इसको थोड़ा ये एक दो जुमले बोलेंगे ना तो इसको खुशी होगी कि मेरी अपडेट इन्होंने ली और मुझसे इनको हमदर्दी है। तो ये भी एक सूरत मेरे बैठे बैठे भी समझ में आई। तो जहाँ जैसा मौका, जहाँ जैसी कि, लेकिन उमूमन यही होता है कि ना पूछे दुआएं दे, सब्र की तलकीन करे, अगर कोई फजीलत याद आए उसको तो बता दे, इसमें बड़ा फ़ायदा होता है। मुझे एक बार बुखार आया था बुखार, मैं पड़ा हुआ था बिस्तर में, तो कोई एक मेरा ईसाई भाई, दावत इस्लामी शुरू हो चुकी थी लेकिन बिल्कुल शुरुआत शायद ये 2-3 साल हुए होंगे शायद, تو وہ ایک اور اس طرح بھائی کو لایا, اس کو شکل سے جانتا تھا میں, ہو سکتا ہے نام سے بھی جانتا ہوں, لیکن میری اس سے کوئی ترکیب نہیں تھی, تعلقات وغیرہ نہیں تھے. یہ دونوں آئے میری عیادت کے لیے. اب میرے کو دھن چڑی ہوئی, یہ عیادت کرنے بیٹھے, میں نے بیماریوں کے فضائل بیان کرنے شروع کر دیا. میری بہت کوالٹی ویسے شروع ہو گیا, یہ فائدہ ہے بیماری کا, وہ فائدہ ہے, اب کیا کیا بولا میں. خیر یہ دونوں چلے گئے مل کر, تو جو اس کے ساتھ تھا وہ کھاتا پیتا آدمی تھا. میرے دوست نے جو تھے سائیں بھائی, انہوں نے بتایا کہ یہ آپ کی باتوں سے بڑا حیران ہوا کہ یار ہم کوئی پھڑیا ہوتی ہے تو ہم گلے شکوے کا جال بچھا دیتے ہیں, یہ بخار میں تف رہا تھا اور ہم کو نصیحتیں کر رہا تھا اور نیکی کی دعوت دے رہا تھا اور یہ روایتیں سنا رہا تھا, حدیثیں سنا رہا تھا. تو اس نے یار اس کو حج پہ بھیج دو. اب مجھے بیٹھے بٹھائے مطلب اللہ پاک نے یہ کرم فرمایا کہ اس کو حج پہ بھیج دو, میرے والد صاحب کی طرف سے اس کو حج بدل کروا دو. میری تو نکل پڑی سمجھے, تو مجھے تو پتا ہی دیتا کہ میں دو حدیثیں سناؤں اور اس کا مجھے اللہ پاک ایسا کرم فرما دے گا دنیا میں صلہ ملے گا, اور صلہ بھی ہو جو آخرت کا نفع دلائے گا. تو حج چلو بھائی, ایک کنگال آدمی حج پہ چل پڑا. میرے پاس کیا تصور کہ میں اپنے پیسوں سے بھی حج کروں, تو میں مطلب حج پہ نکل گیا الحمدللہ, حج کی سعادت حاصل کی. پھر میں نے کچھ رقم بچائی کہ ساری مجھے ہڑپ نہیں کر دی جو دیے اس نے, رقم بچا کر جو بھی خرچہ بچے گا وہ اس کو دینا ہے. تو میں نے بچا ہوا جو خرچہ رقم تھی وہ اس کو واپس بھیجوا دی اس دوست کے تھرو. یہ اور امپریشن اس پر بڑا, حالانکہ میں نے کوئی متاثر ہونے کی نیت, مجھے اللہ والوں میں نے جو میں نے بہرحال اس کو رقم بھجوا دی کہ یار یہ رقم بچی حج میں سے, اور اس پر اور امپریشن پڑا. اس نے بولا تھوڑی اور رقم ڈال دیتا اس کو, بولو عمرہ کر لے. تو الحمدللہ مجھے عمرہ کی سعادت بھی مل گئی اس طرح. تو یہ صبر کا فائدہ, بڑ بڑ نہ کرنے کا فائدہ, گلے شکوے نہ کرنے کا فائدہ, بے صبری کا مظاہرہ نہ کرنے کا فائدہ, اور نیکی کی دعوت دینے کا فائدہ, یہ جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ ایک بہت پیاری حکایت بن گئی, ایک واقعہ بن گیا. یہ پہلے بھی میں نے بیان کیا ہے اس طرح کا. تو یوں الحمدللہ مطلب یہ کہ کاش ہم سب کو اور مجھے بھی, میں بہت بولتا ہوں, بولتا چلا جا رہا ہوں, اب پتہ نہیں کتنے میں اپنی مطلب اس طرح کی بات آپ کو بتا دوں. اب عمر بھی ہے تو اس میں تجربات زیادہ ہوتے ہیں عمر کے ساتھ ساتھ, تو یوں مطلب, لیکن یہ کہ تجربات بتانے سے امت کو بہت ساری صورتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں نفع ہوتا ہے, بعض ایسے تجربات ہوتے ہیں جس سے نفع نہیں ہوتا. لیکن اب الحمدللہ میرا کام تو نیکی کی دعوت دینا ہے, بہت پرانا مشغلہ ہے, تو کیا بتانا ہے کیا نہیں بتانا یہ بارہا اس کا اندازہ ہو جاتا ہے. کبھی انسان ہے کہ بہتے بہتے ہی وہ نکل بھی جائے, اللہ کریم مطلب ہمیں بھولوں سے بچائے, ایسی بھولیں خاص کر کہ جس سے امت کو نقصان ہو. ایک حدیث پاک میں افضل العیادت سرعۃ القیام, بہترین عیادت جلد اٹھ جانا ہے, جس کی عیادت کرے وہاں سے جلدی اٹھ جائے, چکنی نہ کرے, دیر تک بیٹھ کر اس کو بیزار نہ کرے. حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی تمام اس صورت میں جب بیمار کو اس کے بیٹھنے سے تکلیف ہو. یہاں مرقات نے بہت عجیب حکایتیں بیان کی, اس میں سے ایک یہ کہ کوئی شخص کسی بیمار کے پاس بہت دیر بیٹھا, پھر بولا کہ تمہیں تکلیف کیا ہے, بیمار رہے گا تمہارے بیٹھنے کی. یہ سمجھنے کی بات ہے, اس نے بول دیا کہ تم یار یہ اتنی لمبی کر دی, میں تکلیف میں آ گیا ہوں, ابھی آؤ گے بھی کہ نہیں. تو اس لیے وہ بھوکے کی مناسبت سے پھر انہوں نے دیکھا کہ جب بیمار کو اس کے بیٹھنے سے تکلیف ہو, تو وہ پہلے میں بھی عرض کر چکا کہ اگر اس کو آپ بیٹھنے میں ہی اس کی راحت ہے تو پھر بھلے بیٹھے. بعض اوقات ہوتا ہے ایسا, میرے ساتھ بھی ہوا ایسا کہ کبھی کبھی طبیعت خراب ہوتی ہے تو میں بھی سوچتا ہوں کہ یار فلاں آ جائے نا میرے پاس یار تو دل بہل جائے گا, کوئی آ جائے نا تو میرے پاس دل بہل جائے گا, ہوتا ہے مطلب جا رہے گا. تو ایسی بیماریوں نا کہ جس میں آدمی پڑا ہے اور بہت تکلیف ہے وہ الگ بات ہے, ہلکی پھلکی بیماریوں میں بندہ بعض وقت انتظار کرتا ہے کوئی آئے اور کچھ اس کے ذریعے دل بہلے, جس کو ہم عام زبان میں بولتے ہیں ٹائم پاس ہو. لیکن فالتو بندہ نہیں آنا چاہیے, فالتو انداز رہو. کوئی دیندار پرہیزگار ایسا دوست آئے کہ جس سے ہم کچھ دونوں مل کر نیکی میں اضافہ کریں, نہ کہ غیبتیں اور ادھر ادھر کی ہانکنے میں لگ جائیں. تو یہ ذہن بنا لیجیے کہ عیادت کے لیے جانا ہے تو جلدی اٹھ جانا ہے, وہ صورت اور سوال نہیں کر رہے ہیں. یعنی اس کا مجھے بہت تجربہ ہے, بہت معلومات ہے اس میں. سوالات ایسا کرتے, اس میں عورتیں جو ہے نا یہ شاید 10-20-50 گنا زیادہ سوالات کرتی ہوں گی, مرد اتنا کرتے. عورتیں اندرونی بیرونی گھر کی باہر کی ہر طرح کی پنچاتیں کرتی ہوتی ہیں, سب نہیں لیکن دنیا دیکھی والی ہے. اتنے سوال جواب کریں گی یہ کہ بیچاری مریضہ جس کو دیکھنے گئی ہیں وہ میرا خیال ہے وہ شاید وہ اپنی بیماری بھول کر اس بیماری سے پریشان ہو جاتی ہوگی کہ اب یہ کب جان چھوڑے. ایسا سوال کہ ہر سوال کا جواب یا تو بولا نہیں جاتا یا دینا نہیں ہوتا. کہ بعد ایسے مزاج ہوتے ہیں, میں اپنی بڑی بہن کی بات بتاؤں, میری دو بڑی بہنیں جو پچھلے دنوں فوت ہوئی, ان میں سے بڑی سے چھوٹی تھی نا یہ اتنی شرمیلی تھی, اللہ غری کے رحمت فرمائے, پیٹ میں درد ہو تو بولتے شرماتی. اب ایسوں کو آپ پوچھو گے کہاں درد ہو رہا ہے, کب سے ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, تو یار وہ تو بیچاری پریشان ہو جائے گی نا. تو اس سے مزید مریضوں کے مزاج ہوتے ہیں. اچھا بعض مریضوں کے مزاج یہ ہوں گے کہ اپنی بیماری نہیں بتانا چاہتے, اس طرح میرے پاس آئے ہیں جیسے کہ ایک سے زیادہ مریضوں سے واسطہ پڑا ہے, شوگر ہو گیا, مجھے بتائیں گے دعا کر دو, لیکن ہم نے چھپایا ہوا, میری فلاں سروس ہے, اگر پتا چلا تو وہاں میرے کو نکال دیں گے سروس سے, نہیں ہوتے. اس طرح ایک ادھیڑ عمر کہتے بلکہ بوڑھے لگ رہے تھے مجھے, وہ ان کو کینسر تھا, دیکھنے میں سمجھ نہیں آتی تھی لیکن ممی کینسر ہے, میں نے چھپایا ہوا ہے, میری فلاں نوکری ہے, اگر یار ڈکلیئر ہو گیا نا تو مجھے نکال دیں گے, آپ دعا کر ٹھیک ہو جاؤ. تو اس طرح ہمیں لوگ راز بتاتے ہیں. اب میں بولوں اس کو اس کو, وہ ہے نا وہ یہ کینسر کا مریض ہے, یوں کر کے میں بولوں تو کتنا بیچارے کا نقصان ہو سکتا ہے, کہ جبکہ وہ کام پورا دے رہا ہے, کام پورا دے رہا ہے, اپنی ڈیوٹی بجا رہا ہے, کلال کی کما رہا ہے, اور ٹھیک ہے کینسر ہو گیا, اب یہ فرم ہوتے ہیں مختلف کمپنیاں ہوتی ہیں نکال دیتے ہیں بوڑھوں کو, مطلب نکال دیں گے کہ بوڑھا کام کا نہیں ہوتا. بعض اوقات بوڑھا بہت کام کا ہوتا ہے, آپ نے سنا ہوگا اولڈ از گولڈ, لیکن بر قانون بنے ہوئے, اب ان قانون سے کیا لڑیں گے اپنے یار. بلکہ بوڑھوں کو تو میرا خیال ہے ہمدردی زیادہ ملنی چاہیے, بوڑھا ہوگا تو بے روزگار کر دو اس کو یار, روڈ پہ ڈال دو, اس سے کام کم لو. اگر آپ کا ذاتی فرم ہے نا, ذاتی کمپنی ہے, بے شک آپ یہ ہمدردی کریں, اس سے کام کم لیں. بابا آپ آرام کرو, آپ 4 گھنٹے نا, چلو آج سے آپ کی 6 گھنٹے ڈیوٹی, تنخواہ ہم آپ کو 8 گھنٹے والی دیں گے. یہ بابا کی دل سے نہیں, روئیں روئیں سے دعائیں نکلیں گی کہ یار یہ میرا سیٹ ہے, اللہ اس کو کبھی دکھی نہ کرے, اس کا ہاتھ ہمیشہ اونچا رہے, نیچے نہ آئے, دینے والا بنے لینے والا نہ بنے. لیکن بوڑھوں کو تو دھکا دینے کا ہی پلاننگ ہوتی ہے کہ کب جان چھوڑے یار, یہ جائے یہاں سے. بزرگوں سے بوڑھوں سے اگر ہمدردی کریں گے, ان کا احترام کریں گے, اللہ پاک ہمارے لیے بھی بڑھاپے میں احترام کرنے والے پیدا کر دے گا.
میری ایک سطح پہ بات ہوئی تھی کسی جگہ پر بوڑھوں کے اس کے ریٹائرمنٹ کے تعلق سے, تو گفتگو کا پھر اس طرح مطلب ماحول بنا تھا کہ جس وقت ہم جو بھی ادارے ان کو فارغ کرتے ہیں تو اب یہ بیٹھنا ہوتا ہے پھر ان کو گھر کے اندر, اب کام کاج تو ہے ہی نہیں. یعنی ایک ان کو ذہنی طور پر جھٹکا لگتا ہے, دوسرا معاشی طور پر جھٹکا لگتا ہے, تیسرا گھریلو زندگی ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ اب یہ بیٹھ گئے گھر پر. اور بعض ریٹائرڈ لوگوں سے جب میں نے دیکھا ہے ان کو قریب, تو ان کو سب سے چپتا سوال پتا ہے کیا, حضور آپ کی مصروفیت کیا ہے؟ اب مصروف کو ہے ہی کوئی نہیں, کام اچ کوئی نہیں ہے, جو کہاں کام تھا وہ فارغ کر دیے گئے, اب وہ کبھی سبزی لینے جا رہے تو کبھی کیا لینے جا رہے, بھی چار دوست بنا کے چوک پر بیٹھ کے مشورے کر رہے ہوتے ہیں, بات چیت کر رہے ہوتے ہیں, گھر جائیں تو گھر والے تنگ آ جاتے ہیں اور یہ گھر والوں سے تنگ آ جاتے تھے. جس وقت ان کی واقعی آپ جو کہہ رہے مصروفیت ہونی چاہیے تھی, سالے سارے کے سارے فانی ہو گئے, ویلے ہو گئے.
ایسا بھی دیکھا ہے سنا ہے میں, مطلب کیا میرا باپ بس اب بوڑھا ہو گیا اور سب سے جھگڑے کرتا پھرتا ہے, اور کوئی کام نہیں ہے تو جھگڑے کرنا, تو یہ بھی پرابلم بزرگوں کے ساتھ بیچاروں کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن یہ کہ اگر کوئی دعوت اسلامی میں رہتے ہوئے عمر بڑی ہوگی نا, وہ ایسا کام نہیں کرے گا, جھگڑے وغیرہ, وہ ذہن بن جائے گا. یہ ان کی بات ہے جن کا ذہن نہیں بنا ہوتا, جن کو کوئی مذہبی ماحول نہیں ملا ہوتا, یا یہ علماء میں سے نہیں. علماء جو ہوتے ہیں نا, یہ کیٹیگری الگ ہے, یہ عوام اور علماء میں فرق ہوتا ہے. آپ کو عالم میں سے جھگڑالو نہیں ملیں گے. میں نے بہت بوڑھے بوڑھے عالم دیکھے ہیں یار, ایسی باتیں ہوتی کہ ایمان تازہ ہو جائے. صحبتیں دیکھی ہے میں نے ان کی, خود سیدی مرشدی قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ 100+ تھے نا, 107 میرا خیال ہے. نہ میں نے ان کو کبھی غصے میں دیکھا, میں تقریباً 2 مہینے یا 2.25 مہینے ان کی بارگاہ میں حاضری کا سلسلہ رہتا تھا میرا ڈیلی, تقریباً عموماً 2 مرتبہ. کبھی غصے میں نہیں دیکھا میں نے ان کو, کبھی یہ نہیں دیکھا کسی کو جھاڑ دیا ہو, کسی کو لتاڑ دیا ہو, یا ابے تبے والا کوئی انداز جیسے بازاری رف انداز ہم لوگوں کا ہوتا ہے, یہ کبھی بھی میں نے ایسی ان میں کوالٹی یعنی ایسی تھی نہیں ہے, بالکل سپر کوالٹی تھے. نہ ان کو اگر میں سونا کہوں تو یہ ان کی توہین ہے. سونا تو ان کے قدموں کی دھول جو ہے نا, اس کو چاٹے نہ سونا تو اس کو شاید چمک مل جائے. یہ سے بزرگ تھے سیدی خطب مدینہ رحمت اللہ علیہ, جسے کتابوں میں لکھا ہوتا ہے نا, جس کو یادگار اسلاف بولتے, بزرگوں کی یاد تھے, اولیاء کرام کی ایک یادگار شخصیت آپ تھے رحمت اللہ علیہ. تو یہ کہ اب یہ دیکھو, یہ اتنے بڑھاپے تک تو پہنچتا کون ہے, 107 سال کی عمر پہلے ہی نپٹ جاتے جنرلی. لیکن ان کا اخلاق, پھر یہ کہ ان کا حافظہ جو تھا نا, یہ جوانوں سے اچھا تھا یوں کہہ سکتے ہیں, اتنا مضبوط حافظہ کہ بس کمال کمال کمال. یہ اللہ کی خاص ان پر دین تھی. اور میلاد شریف ہے, اتنا شوق کہ روزانہ رات کو میلاد شریف ان کے ہونا ہے, لنگر بھی چلنا ہے سمجھے. اور یہاں تک کہ آپ کی حیات مبارکہ کے جو آخری دن تھے نا, ہاسپٹل میں تھے آپ, ہاسپٹل میں بھی میلادیں جاری تھی. بس سرکار کی نعتیں سننا یہ ان کا اہم مشغلہ تھا. ویسے آستانے پر بھی کوئی ملنے آئے تو عام طور پہ ہاں بھائی نعت پڑھنا تھی جی پڑھیے, اب وہ جھوم رہے نعت سن رہے ہیں. تو نعت شریف پڑھنا سننا یقین مانے بہت بڑی عبادت ہے, خلوص کے ساتھ اگر کوئی کرے تو. تو میں نے سیدی خطب مدینہ کا اخلاص اس معاملے میں دیکھا کہ یہ ذرا انہوں نے سننا ہے, ان کو سن کر کسی نے کچھ دینا تو ہے نہیں, اور دینا بھی ہے تو انہوں نے کب رکھنا ہے. یہ مطلب ایک ہاتھ سے دو, خود ان کی طرف ان کا ارشاد ہے نا کہ تما نہیں, سیدی خطب مدینہ کا ارشاد ہے تما نہیں, یعنی تما مانے لالچ, تما نہیں لالچ نہیں, منع نہیں, کوئی دے تو منع نہیں کرنا ہے, اچھا جمع نہیں, لے لیا تو جمع نہیں کرنا ہے, آگے بڑھا دینا ہے, رائے خدا میں خرچ کر دینا ہے, جو بھی ہے وہ اس کو مطلب جمع نہیں کرنا ہے. تو یہ ایسے دے, اللہ ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے. تو یوں اور بھی میں نے بزرگ دیکھے ہیں, علماء دیکھے, بڑے بڑے علماء میں نے دیکھا, علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کو بھی 100 مرتبہ میں نے مطلب ان کی زیارت کی ہوگی اور ان کے قدموں میں بیٹھا ہوں گا. تو کبھی بھی جھاڑتا غصہ کرتا, لگی بھی عمر رسیدہ تھے, عمر مجھے پکی یاد نہیں ہے لیکن یہ کہ بزرگ تھے, لیکن مدینہ مدینہ. حضرت مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ بھی میرا خیال ہے کوئی 80 سال کے تو ہو گئے ہوں گے کہ نہیں, میں بھول گیا عمر ان کی, یہ بھی ماشاء اللہ آخری عمر تک سب سلامت تھا, لڑنا جھگڑنا رف ٹاکنگ جھاڑتے رہنا, اور یہ ان کا مزاج نہیں تھا. اور بھی علماء یاد کروں گا تو شاید ذہن میں آتے رہیں گے کہ یہ مطلب مزاج, علماء کا اپنا مزاج ہوتا ہے, عوام بھلے علماء کو بولتے ہیں یہ کیا سمجھے, ارے یہ وہ سمجھے وہ سمجھے وہ سمجھے, کہ تمہاری نسلوں میں نہ پہلے سمجھا تھا کوئی نہ آئندہ سمجھے گا, اگر وہ عالم نہ بنے تو. عالم بنے تو الگ بات ہے, میں جنرل بات کر رہا ہوں, یہ اتنا سمجھتے ہیں علماء, اتنے سمجھدار ہوتے ہیں الحمدللہ. اللہ ہم کو علماء کے قدموں سے جدا نہ کرے, ہم عالموں کے قدموں میں پڑے رہے بس, اس کے آگے پیچھے ہوئے تو ہلاکت بول کر نہیں آئے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
اسماعیل سوال کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں جو دعوت اسلامی کے دینی ماحول یا دینی کاموں سے دور ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں آپ کے کیا جذبات و احساسات ہیں، اور ایسے افراد اگر آپ کو سن رہے ہیں تو آپ انہیں کیا نصیحت فرمائیں گے؟
ماں باپ اولاد کو پالتے ہیں تو عموماً جو اس کا فائدہ ان کے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ یہ بڑھاپے کا سہارا بنیں گے، مجھے کما کے کھلائیں گے، ہے نا، یہ ہوتا ہے۔ اب اگر اولاد جو ہے ماں باپ کو ترک کر دے، چھوڑ دے، آگے پیچھے ہو جائے، لفٹ نہ کرائے، قریب نہ پھٹکے، ماں باپ جو چاہتے ہیں کہ خدمت کرے، کام کرے، مالی طور پر تعاون کرے، یہ اولاد کچھ بھی نہ کرے، تو اس ماں باپ کے جذبات اپنی اولاد کے بارے میں کیا ہوں گے؟ اسی پر اب مجھے قیاس کر لیں اور دعوت اسلامی کو بلا وجہ چھوڑ کر چلے جانے والوں پر قیاس کر لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
مدنی مذاکرے میں امیر علیہ سننے سے میرا یہ سوال ہے کہ ابھی گفتگو چل رہی تھی تعزیت کے حوالے سے، تو اس میں یہ ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ کسی کو کسی کی تعزیت کرے اور تعزیت میں وہ اس طرح کہے کہ آپ صبر کریں اور نیک لوگوں کی اللہ کو بھی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ لفظ کہنا کیسا ہے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیر۔
صبر کریں کہا یہ تو درست تھا، لیکن اللہ پاک کو نیک لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، یہ کفر ہے۔ اللہ پاک کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی کی حاجت نہیں ہوتی، وہ کسی کا محتاج یا ضرورت مند نہیں ہے، بے نیاز ہے۔ یہ کہا جاتا ہے نیک آدمیوں کی تو اللہ کو بھی ضرورت ہوتی ہے، اگر اس کو نیک بنا بھی دیتے بھلے وہ مطلب نماز ایک بھی نہ پڑھتا ہو، مرنے کے بعد ولایت تو یوں بٹتی ہے، تم سے بٹ رہی ہوتی ہے۔ ولی تھا، ولی مسکراتا تھا، پھول جھڑ جاتے تھے، کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، حالانکہ روز سو جھگڑے کرتا تھا، بولے یہ کبھی کسی کا دل دکھاتا تھا، بڑا بے ضرر معصوم صفت آدمی تھا۔ یہ معصوم کی اصطلاح بھی ادھر، خیر وہ نبیوں کے لیے معصوم جو بولا جاتا ہے وہ اور ہوتا ہے، فرشتوں کے لیے ہم بولتے ہیں، شریف آدمی کو بھی یہاں ہمارے یہاں معصوم بولتے ہیں، خاص کر بچوں کو معصوم بولتے ہیں، میں بچوں کو نامعصوم بول دیتا ہوں، کبھی نامعصوم اور معصوم۔ لیکن اگر کسی نے بچوں کو معصوم بول دیا تو گناہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں وہ مراد نہیں ہوتی جو نبیوں اور فرشتوں کے لیے ہوتا ہے، پتہ بھی نہیں ہوتا، تاہم میں پسند نہیں کرتا کہ نبیوں والی اصطلاح جو ہے یہاں بولی جائے بچوں کے لیے۔ دوبارہ لے کے اس طرح کے اور بھی جملے ہوتے ہیں، اس کے لیے مطالعہ کریں نا۔ ایک تو چھوٹا سا رسالہ ہے، 28 کلمات کفر، اتنا سا رسالہ ہے، 10-20 پیج کا ہوگا میرا خیال ہے، 2-4 پیج ادھر ادھر، اس میں اس طرح کے جملوں کی مثالیں دی گئی ہیں۔ دوسرا یہ کہ زیادہ معلومات کرنی چاہیے اس کے بارے میں، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، یہ میرا خیال ہے 590 یا 690 اس کے پیجز ہیں اور زخیم کتاب ہے، یہ پڑھیں آپ، پھر آپ بات کرنا میرے سے، میرا خیال ہے ہر دوسرے پیج پر آپ توبہ کریں گے، پھر یہ تو شاید میرے سے نکل گیا تھا، وہ تو میرے سے نکل گیا تھا، ایک مبالغہ کر رہا ہوں، آپ کو اتنی اس میں باتیں نظر آئیں گی کہ آپ کو یوں لگے گا کہ میری یہ تو بھولے ہوئی ہیں، کیوں جب تک سیکھا نہیں تھا اس وقت تک تو پتہ نہیں تھا نا، اب پڑھا سیکھا تو سمجھ پڑی کہ یہ کیا ہے، ایمان کیا ہے، کفر کیا ہے، اور اتنا معاملہ نازک ہے، ہم سمجھتے ہیں مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے بس، اب ہمیں جنت سے کوئی نہیں روک سکتا، تو یہ شیطانی وسوسہ ہے، شیطان ہمیں سیکھنے نہیں دے رہا، یہ سیکھنا بہت ضروری ہے اور فرض ہے۔ جی ہاں، کفریہ کلمات کے بارے میں علم حاصل کرنا یہ فرض ہے، تو یہ کتاب فرض علوم پر مشتمل ہے، اس میں فرض علم ہے تو سیکھنا پڑے گا۔ اچھا، یہ کتاب اسی کتاب کے ذریعے سیکھنا فرض نہیں ہے، سیکھنا فرض ہے، لیکن اس فرض علم کے لیے یہ ایک ذریعہ ہے کہ اس سے سیکھا جا سکتا ہے۔ اردو میں شاید ایسی شاید کیا ہے نہیں، کوئی کتاب ہوتی تو میدان میں آ جاتی، نظر آ جاتی، یہ واحد کتاب ہے اردو میں کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، عربی وغیرہ میں ہو تو بھی بہت مشکل ہے، ابھی تک اس کا بھی کوئی سا معلومات نہیں ہوئی ہے نا، اس طرح کی عربی میں ہے، اردو میں یہ فرسٹ ہے، اس کو پڑھیں آپ۔ اب ہو سکتا ہے کہ دیگر کتابوں میں اس کے ذریعے مدد لی جاتی ہو، چلو اچھی بات ہے، مطلب جتنا مطلب ایمان کی دعوت ہو لوگوں کی، ایمان کی حفاظت کی، پلس مائنس نہیں ہے. یہ کریں اہل علم جو اس کے اہل ہیں. عوام ہم نے اس کو درس دینے کا منع کیا ہم نے, کہ درس دیں گے تو لوگ سوال کریں گے. اب یہ پھر وہ جواب دینے بیٹھے گا نا مبلغ, تو کہیں ایسا نہیں خود کفر بک دے. مناسب ہے کبھی کوئی جواب درس تو دینا ہی نہیں ہے, لیکن پھر بھی کوئی کفریات کے بارے میں سوال کرے بھی نا مبلغین کو چاہیے کہ وہ دارالافتاء اہل سنت کا حوالہ دے دیں کہ ان سے آپ معلوم کریں. اپنے ہاتھ میں نہ لیں, قانون شریعت کا معاملہ ہے اور نازک معاملہ ہے, ایمانیت کا معاملہ ان سب سے نازک ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر علیہ سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ کیا دوران حج و عمرہ طواف میں فرشتے بھی شامل ہوتے ہیں؟
فرشتے طواف کرتے نہیں کرتے یہ پتہ نہیں ہے. فرشتوں کا کعبہ تو بیت المعمور ہے. بیت المعمور جو ہے یعنی کعبہ شریف جو ہے نا, بیت اللہ کعبہ شریف جو مکہ شریف میں, اس کی عین سید میں ساتوں آسمان کے اوپر, ساتوں آسمانوں کے اوپر ایک اور کعبہ ہے, اس کا نام ہے بیت المعمور. فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں, وہ فرشتوں کا کعبہ ہے ایسی کی سید میں. چلو یہ شاید بہت سو کے لیے نئی معلومات ہوگی. تو یہ فرشتے کرتے نہیں کرتے, کرتے ہوں تو بھی پتہ نہیں ہے, تعجب بھی نہیں ہے, اور نہ کرتے ہوں تب بھی کچھ پتہ نہیں ہے کہ بھائی ان کو اجازت نہیں ہے. واللہ اعلم. بارگاہ رسالت میں حاضری دیتے ہیں لیکن عرش پر گنبد خضرا نہیں کوئی, کعبہ بیت المعمور تو ہے مگر سرکار کا روزہ نہیں ہے, یہ ایک ہی ہے. تو یہاں حاضری فرشتے دیتے ہیں اور صبح شام ستر ستر ہزار کی حاضری ہوتی ہے. ستر ہزار میں 70,000 یہ تو مخصوص حاضری ہیں, اور نہ جانے کتنے فرشتے ہوں گے وہ الگ بات ہے. ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پرواناوار پھرتے ہیں. سرکار کے روزے پہ جتنے چراغ ہیں, چراغ میں لیمپ علاد ان کا علادت کا شعر ہے کہ ان کے گرد بھی فرشتے گھوم رہے ہوتے ہیں, کیسے پرواناوار پھر رہے ہیں. پھر یہ کہ 70,000 کا پھر الگ شعر علادت کا, 70,000 صبح ہیں 70,000 شام, یوں بندگی زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے, جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے, رخصتی بارگاہ سے بس اس قدر کی گئے. معصوموں کو ہے عمر میں صرف ایک بار, بار آسی پڑے رہے تو صلاح عمر بھر کی ہے. یہ بدلیاں نہ ہو تو کروڑوں کی آس جائے, اور بار گاہ مرحمت عام تر کی گئے. مفہوم اس کا خلاصہ یہ کہ صبح و شام ڈیلی 70,000 فرشتے حاضری بارگاہ رسالت سے مشرف ہوتے ہیں, اور جو ایک بار آتے ہیں وہ قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آتی. ایک بار اگر یہ بدلیاں نہ ہوں, یعنی یہ تبادلے نہ ہو, تو چونکہ فرشتوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے, تو اگر یہ بدلیاں نہ ہو تو یہ بدلیاں نہ ہو یعنی یہ تبادلے نہ ہو تو کروڑوں کی آس جائے, کروڑوں فرشتے پھر حاضری سے رہ جائیں. اور اس لیے وہ ان کو صرف ایک بار کی اجازت ہے, 70,000 فرشتے جو بدلتے رہتے ہیں ان کے. اور پھر یہ کہ معصوم فرشتے معصوم ہوتے ہیں, کہ اللہ پاک نے ان پر سا کرم کیا کہ وہ گناہ کرتے ہی نہیں ہیں. تو معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار بار, ایک بار بار بار, دوسری بار جو ہے نا بار, باریابی حاضری, کہ ایک بار حاضری کی اجازت ہے جو معصوم فرشتے ان کو. آسی یعنی آسی منے گناہگار, آسی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے. صلاح مانے دعوت, گناہ گار رہنا چاہے تو مدینے میں ساری عمر بھی پڑا رہے اس کو منع نہیں ہے, اس کا کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہے کہ اتنا رہ سکتا ہے اور اتنا نہیں رہ سکتا. کرم کرم کرم. معصوموں کو گئے عمر میں صرف ایک بار بار, آسی پڑے رہے تو صدا عمر بھر کی ہے, زندہ رہے تو حاضری بارگاہ نصیب, مر جائیں تو حیات ابد گھر کی ہے. یعنی کہ ہم جیسا گناہگار مدینے سے رخصت ہو بھی جائے تو دوبارہ امید ہے کہ حاضری مل سکتی ہے, اور اگر آنے کی دوبارہ سعادت نہیں بھی مل رہی وہیں مر گیا تو حیات ابد عیش گھر کی ہے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ملنے کی امید ہے. طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند, سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. اعلیٰ حضرت نے مدینہ شریف کا ایک نام رکھا شفاعت نگر, یہ انہوں نے نام رکھا ہے کہ مدینہ شفاعت نگر ہے, کیونکہ خود فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں تقریباً یہی الفاظ ہیں کہ جس سے ہو سکے وہ مدینہ میں مرے, کہ جو مدینہ میں مرے گا اس کی میں شفاعت فرماؤں گا. تو یوں مطلب طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند, سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. تو اللہ کا کرم ہے کہ آسیوں کے لیے, ہم گناہ گاروں کے لیے مدینہ بہت بڑا مطلب ہے کہ ایک بڑی امید گاہ ہے, بہت بڑی امید گاہ ہے. اللہ اس امید گاہ سے ہم سب کو وابستہ رکھے, کبھی ایک لمحے کے کروڑوں حصے کے لیے بھی مدینی کی محبت ہم سے جدا نہ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
صلی اللہ علی محمد.
احمد سوال کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ سگے بھائی یا کسی اور رشتہ دار کا بچہ گود لینا ہو تو اس کے شرعی احکام کیا کیا ہوں گے, رہنمائی ارشاد فرما دیں.
بچہ گود لینا جائز ہے. اب اس میں یہ کہ جب یہ لڑکا جیسے لیا تو چھوٹا جب تک تو ٹھیک ہے, جب یہ بڑا ہو جائے, یہ مرد و عورت کے معاملہ سمجھنے لگے, اب تو اس کو جدا کرنا پڑے گا اس کی ماں سے, جو جس نے پالا ہے اس سے بھی, اور دیگر جو بھی گھر میں عورتیں ان سے, اور ان سے جب یہ بالغ ہوگا تو پردہ بھی فرض ہو جائے گا. جی ہاں, ماں جو ہے نا نے لے پالک بچہ لیا ہے اس پر پردہ فرض ہو جائے گا, لیکن ایسا شاید کوئی کرتا ہو, مشکل ہے, بہت مشکل ہے. تو اس کے لیے اس سے کہ یہ پردہ نہ کرنا پڑے, اس کی صورت اگر ممکن ہو تو کی جائے, اگر ممکن ہو تو. جیسے کہ جو اسلامی بہن لے پالک لینی چاہتی ہے, اپنی سگی بہن کہ اگر وہ دودھ بچہ اس کے یہاں بھی اتفاق سے ہوا ہو اور اس کا دودھ پلا دیتی ہے, تو اب یہ کہیے بچہ جو ہے اس کا محرم کہلائے نا, اب یہ اس کا محرم ہو جائے گا, تو اب اس کا اس سے پردہ نہ ہوگا, اور اس کی بیٹیوں سے بھی اس کا پردہ نہیں ہوگا. لڑکا ہے تو عورت لڑکا لینا چاہتی ہے تو اپنی بہن کا مثلا دودھ پلا دے اس کو, تو یہ کہ اب اس کے پردے کے مسائل حل ہو گئے. اور اسی طرح اگر وہ لڑکی ہے تو جو مرد جو ہے جو لے پالک دے رہا ہے وہ اپنی بہن کا مثلا دودھ پلا دے, تو اب یوں اس کا یہ وہ یہ ماموں بن جائے گا, ماموں بن جائے گا, تو یوں اب لڑکی سے اس کا پردہ نہیں رہے گا.
تو رضائی بھانجا
دودھ کا رشتہ ہے,
جو رضائی بھانجا ہو گیا کہ اب اس سے پردہ کا مسئلہ نہ رہا, اور اگر وہی خالہ, اب وہ جو اس کی خالہ ہے جو رضائی خالہ ہو گئی,
جی جی,
اب اس کے یہاں اگر کوئی بیٹا پیدا ہو جاتا ہے,
بیٹی اس کے یہاں
اس کے یہاں بیٹی پیدا ہو جاتی ہے, تو وہ اس کی خالہ کی بیٹی ہے, خالہ کا بیٹا ہوگا نا,
جی ایسا ہی ہے, یعنی اب اس سے
پردے کے مسائل آ جائیں گے.
جی ہاں, جس نے دودھ پلایا ہے
وہ تو وہاں تو وہ بیٹا ہو گیا اس کا,
وہ بیٹا
اس کی تو بیٹی اور بیٹوں سے اس کے پردے کا مسئلہ نہیں رہے گا.
جی
لیکن جو جس نے لیا اس سے اپنی بہن کا دودھ پلایا تھا تاکہ یہ اس کا رضائی بھانجا ہو جائے, لیکن اب اسی خالہ کے گھر پر بیٹا یا بیٹی ہو جائے تو اب یہ اس کی خالہ کا بیٹا یا خالہ کی بیٹی ہوگی, تو آگے جا کے پھر ان کے پردے کے مسائل تو ہوں گے نا حضور,
خالہ کے بیٹے بیٹی میں کزن جس کو بولتے ہیں تو پردہ تو ہے.
یعنی ویسے تو سمجھنے والا یہ سمجھے گا کہ خالہ کا بیٹا اس لحاظ سے کہ چونکہ یہ اس کی رضائی خالہ ہے حقیقت کے اندر, لیکن ہوگا یہ کہ جب وہ اس کے گھر کے اندر رہ رہا ہے تو لوگ سمجھیں گے یہی کہ یہی ماں ہے اس کی. تو اب اس کے یہاں مثال کے طور پہ پہلے اولاد تھی نہیں, اب یہ آ گیا اور اس کی وجہ سے اس کے یعنی اب اس کے یہاں پہ اولاد ہو گئی. تو اب چونکہ یہ بچہ جو ہے اس نے اس عورت کا دودھ پیا ہے جو اس کی بہن ہے, تو حقیقی طور پر رضائی بیٹا یہ اس کا ہے. اب یہاں جو بچے پیدا ہوئے ہیں اس عورت کے گھر میں جہاں پر یہ بچہ پرورش پا رہا ہے, یہ اس کی رضائی خالہ کا گھر ہے, لہذا اس اعتبار سے ہی کزن ہوں گے, ورنہ یہ الجھ جائے گا بندہ کہ رہے وہ وہاں رہا ہے اور رضائی کزن کیسے ہو گئی ہے.
یہ مسائل اس کے کافی پیچیدہ ہیں, اور بھی اس میں ایسے مواقع آتے ہیں کہ جس میں بندہ گناہ سے بچ نہیں سکتا. اب اس میں تو کوئی پوری پوری معلومات ہو, ذہن بھی خوف خدا والا ہو تو ہی لے پالک بچہ لے ورنہ نہ لے. اب مثال کے طور پر اس بچے یا بچی سے عمر پر چھپاتے ہیں کہ تو لے پالک اس کو نہیں بتائیں گے. سگی ماں اور سگے باپ کا ہی تاثر دیتے ہیں, اور یوں مطلب یہ کہ وہ ان کو سگی ماں سگا باپ سمجھتا ہے, حالانکہ تو نامحرم ہوتے ہیں, یہ ان کے ورثہ بھی اس کو نہیں ملے گا. اگر یہ اس کا ترکہ بٹا اور ان کا مل ان کو دیا گیا تو جن جن کا ترکے میں سے ہی مائنس ہوا ان کی اختلافی انڈرسٹوڈ ہوگی, ٹھیک ہے نا. ایک بات, دوسرا ہے کہ اس کی شادی کریں گے تو وہی جو لے پالک جس نے لیا تھا اس کا باپ کا نام لکھا جائے گا, جس کا اس کا نہیں لکھتے, کہ پتہ چل جائے گا نا اس کو تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا. تو دل توڑنے کے لیے اپنی آخرت کو توڑ پھوڑ کر ڈالتے ہیں لوگ. حالانکہ اس بچے کو بتانا ہوگا کہ یہ مطلب تمہارے سگے ماں باپ نہیں ہیں, تو یہ واقعی نظام اس طرح چلے گا نہیں. جب پتہ چلے گا کہ سگے نہیں ہیں تو وہ نفسیاتی طور پہ, لیکن شریعت کا حکم جو ہے یہ ہے بڑا. اس لیے جس کو لے پالک ملے گا, لے پالک بچہ یا بچی وہی لے جو یہ مسائل جانتا ہو, عمل کرنے کا ذہن ہو, اور یا علماء سے اس کو رجوع کر کے سارے مسئلے سمجھ لے. یہ اپنے پردے کے بارے میں سوال جواب, ان میں اس کے مسائل موجود ہیں. پیج نمبر 69 پر ہے, بچی گود لینا کیسا, تو اس سے لے کر مزید اس کے مسائل ہیں 69 سے 71 تک. تو یہ اس میں اور بھی تفصیلات ہیں جو ہم نے بیان کی اس کے تعلق سے, تو اس کو پڑھ بھی لیں. اس کو بھی اگر سمجھ نہیں آتی, یہ بھی کمپلیٹ ہونا ضروری نہیں ہے, تو کسی اچھے خوف خدا والے عالم باعمل سے پوچھ لیں, تعلیف اہل سنت سے ہی معلوم کر لیں. اور پھر کوئی بچہ لے پالک ہے بہت مشکل کام, دیکھے اگر صبر ہوتا ہے تو نہ لے تو شاید اس دور میں تو عافیت سی میں, کہ بہت سارے گناہوں سے ورنہ بچنا مشکل ہو جائے گا. تو سرکار یا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو تو لے پالک لیا تھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم, کہ وہ لے پالک شہزادے تھے. لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ساری شریعت ہمیں سکھائی, سارے مسئلے انہی سے ہمیں ملے. تو وہ کوئی بولے کہ اب یہ سنت ہم ادا کرتے, بلکہ یہ سنت پتہ بھی کسی کو نہیں ہوگا. اور ہر سنت کو ادا کرنا یہ بھی اس کے ظاہر ہے, جو سنت ہے کچھ تو ایسی ہوتی ہے جن کو ادا کرنے کی اجازت ہی نہیں ہوتی, پھر اس کے لیے سنت کا شاید وہ بولی بھی نہیں آتی اصطلاح, اس کے لیے وہ خصوصیات ہوتی ہیں. تو چلو بچہ لے پالک لینا ہے تو جائز, لیکن وہی بات ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو ہم کر لیں, تو ہمیں کرنا وہی ہوگا جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے, کہ اس طرح کر رہا ہوں جس کے میں نے چند ایک مسائل بیان کیے, کہ بہت مطلب قدم قدم پہ اس میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے, پڑتا ہوگا میرا بیٹا ہے سگا بیٹا بولتے ہوں گے اس کو, پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہوں گے کہ اس کو پتہ نہیں چلے سگا بیٹا نہیں ہے, کسی کو رازدار بھی بنا لیتے ہوں گے بول کے جو ہوتے نا زیادہ, تو یہ میرا بلے پالا کہ بلا نہیں, اب یہ پھنسا, سنیے اس کو پتا چل گیا کہ یہ لے پالک نہیں ہے, اور جو بولے دو ہونٹوں میں نہ سمائی وہ پھر کہیں نہیں سماتی. وہ ایک شعر ہے اس میں, بشر رازِ دلی کہہ کر ذلیل و خوار ہوتا ہے, نکل جاتی ہے جب خوشبو تو گل بیکار ہوتا ہے. انسان اپنا دلی راز کسی کو دے دے شیئر کر لے تب جو تو نہیں سنبھال سکے یہ کیا سنبھالے گا, یہ کب تک سنبھالے گا, کبھی تو پھٹ پڑے گا. تو یہ کہ تمہارے یعنی کاغذ نکل جاتی ہے جب خوشبو, تو گل بیکار ہوتا ہے, گل مانے پھول, کہ پھول سے جب خوشبو ختم ہو گئی اب یہ پھول بیکار ہے. تو تم نے جو رازدار بنایا نا اپنے آپ کو, مطلب یعنی کہ آزمائش میں ڈال دیا, کبھی نہ کبھی یہ ہو سکے کسی اور کو رازدار بنائے. اور یوں مطلب یہ کہ انہیں کوئی بات پھیلانی ہو نا تو کہا جاتا ہے کسی بات کو پھیلانی ہو تو کسی کو تاکید کر دو, کسی کو بولنا نہیں, خبردار نہیں بولنا. تو اب اس کی توجہ نہیں بھی ہوگی نا, اس بات کو اس نے سیریس نہیں بھی لیا ہوگا نا, تو شاید اب سیریس لے گا. کیا لگتا ہے بات بہت اہم ہے کیا؟ میں کو سوچ کا نہیں پڑا تھا, یار بڑی اہم ہے, میں فلاں کو تو بول دوں میرا جگری یار ہے, تو جگری یار کچھ بول دے گا, وہ کسی اور جگری یار کو شیئر کر دے گا, پھر آپ کہاں کھڑے ہوں گے مدینے کی گلی میں. اللہ نصیب کر دے, بکی کا دروازہ ڈھونڈنے کے شاید کروں کیا میں, میری تو عزت کا سوال ہو گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے کہ کیا رمضان المبارک کے علاوہ وتر جماعت سے ادا کر سکتے ہیں؟
رمضان شریف کے علاوہ اور دنوں میں وتر جماعت سے نہ پڑھے, اور اگر تدائی کے طور پر ہو تو مکروہ ہے, نہ پڑھے, یہ آپ نے ارشاد فرما دیا. رمضان کا خاصہ ہے, رمضان میں اس کی دھوم دھام ہوتی ہے, اور تو اسی لیے اب تو بہار شریف میں منع بھی لکھا ہے. کام وہ کیا جائے جو عوام میں تنفیر کا باعث نہ ہو, جائز ہونا ضروری ہے. مصلحت اسی میں کہ عوام میں ہر کام نہیں کیا جا سکتا, بلکہ بعض اوقات مستحب کام بھی عوام میں ترک کرنے ہوتے ہیں اگر فتنے کا باعث ہو ان کے لیے, مطلب بعض اوقات عوام کے لیے ایمان کے خطرے پیدا ہو جاتے ہیں. یعنی وہ حکم شرعی ایسا ہوتا ہے جو متواتر احادیث سے ثابت ہوتی ہے, وہ انکار کرتا ہے تو یوں یہ کفر ہوتا ہے. تو بعض صورتوں میں تو صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
حضور یہ سوشل میڈیا سے ایک سوال آیا کہ حج بدل کس کی طرف سے ہو سکتا ہے, اور حج بدل کروانے کے لیے کس کو بھیجنا بہتر ہے, اور کیا دعوت اسلامی بھی حج بدل کرواتی ہے؟
حج بدل جو ہے یہ اس کے مہم مسائل, اور مسائل کچھ ہیں بھی باریک, تو میں کچھ اس کا حج بدل کے بارے میں عرض کرتا ہوں کہ جس پر حج فرض ہو اس کی طرف سے کیے جانے والے حج بدل کی کچھ شرطیں ہیں, مگر حج نفل کی کوئی شرط نہیں اس مطلب موضوع میں, کہ یہ تو ایک ایصال ثواب کی صورت ہے, اور ایصال ثواب فرض نماز و روزہ, حج و زکوٰۃ, صدقات و خیرات وغیرہ تمام اعمال کا ہو سکتا ہے. لہذا اگر اپنے مرحوم والدین وغیرہ کی طرف سے آپ اپنی مرضی سے حج کرنا چاہیں, یعنی نہ ان پر فرض تھا نہ انہوں نے وصیت کی تھی, تو اس کی کوئی شرائط نہیں ہے. احرام حج والد یا والدہ کی نیت سے باندھ لیجئے اور تمام مناسک حج بجا لائیے. اس طرح فائدہ یہ ہوگا کہ ان کو ایک حج کا ثواب ملے گا, اور حج کرنے والے کو بحکم حدیث 10 حج کا ثواب عطا کیا جائے گا. لہذا جب بھی نفل حج کی سعادت ملے تو افضل یہی ہے کہ والد یا والدہ کی طرف سے کیجئے. یاد رہے ایصال ثواب کے لیے کیے جانے والے حج تمتع یا قران کی قربانی واجب ہے, اور حج کرنے والا خود اپنی نیت سے کرے اور اس کا بھی ایصال ثواب کر دے. اچھا اب یہ کہ حج بدل کے اصل جو مسائل اور شرائط ہیں نا, تو یہ زیادہ ہے. اب رفیق الحرمین پیج نمبر 209 پر یا خدا حج کا شرف عطا کر کے 17 حروف کی نسبت سے حج بدل کے 17 شرائط لکھے ہوئے, جو 200 رفیق الحرمین 209 سے لے کر 212 تک ہیں. اب اگر یہ پڑھ کر میں سناؤں گا تو ہو سکتا ہے کہیں کہیں اس کے لیے وہ وضاحت کرنی پڑے گی, تو اور وقت عوام کے لیے اس میں دلچسپی نہیں. مزید آگے پھر آؤ حج کریں کہ نو روح کی نسبت سے حج بدل کے نو متفرق مدنی پھول. تو یہ 212 سے لے کر 214 تو یوں یہ کہ یہ لمبا ٹاپک ہے, تو یہ بیان میں نہیں کرتا. میں نے رفیع الحرمین کا حوالہ دے دیا, تو جن کو حج بدل کروانا ہو وہ اس کو پڑھیں ضرور. جو حج بدل کرنے جائے اس کے لیے بھی پڑھنا ضروری ہے, ورنہ اسی خطائیں کرے گا کہ بس کرے گا. نماز 5 ٹائم نماز فرض ہے, اور سالہ سال سے پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں, ہے نا, لیکن 100 سال کے بوڑھے کو بھی دیکھیں گے تو امکان ہے کہ نماز میں غلطیاں کر رہا ہو. تو جو اتنی مطلب فرض روز پڑھی جا رہی ہے اس میں غلطیاں ہو رہی ہیں, تو حج جو زندگی میں ایک بار صاحب استطاعت پر فرض ہے, شرطیں پوری ہوں جس کی, صرف اس پر, وہ بھی ایک بار فرض ہے. اب وہ جو ایک بار حج کے لیے جا رہا ہے, اب وہ یوں سوچتا ہے کہ میں جو لوگ کر رہے ہوں گے دیکھ دیکھ کے کر لوں گا, وہ نیت کون کرے گا؟ جہاں جہاں نیت کی ضرورت ہوگی دیکھ کر کرو گے نیت, وہ دل دیکھنا آتا ہے کیا دل میں نیت کی. یہ شیطان کے وسوسے کی کاٹ کر رہا ہوں. اور کئی صورتیں ایسی ہیں کہ جو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کوئی چیز ہے کہ وہ مت دیکھ دیکھ کر آدمی کر ہی نہیں سکتا حج, نہ نماز پڑھ سکتا ہے دیکھ دیکھ کر. یہ سب سیکھنا پڑے گا. تو یہ نہیں پڑھتے کتاب, نہیں اٹینڈ کرتے تربیت حج کے جو اجتماعات ہوتے ہیں, بس اس سے یہ بےچارے چل پڑتے ہیں, ان کو پتہ کچھ نہیں ہوتا. ایسی غلطیاں کرتے ہیں, ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ جس کی انتہا نہیں. اور اگر کوئی کہہ دے آپ پر دم بازی ہو گیا تو دم نکل جاتا ہے, کیونکہ دم میں ایک بکرے کی قربانی کرنی ہوتی ہے, وہ بھی قربانی کے شرائط کے مطابق, اور پھر اس کی بوٹی بھی خود نکال سکتا, سب خیرات, جان نکلتی ہے دم کا نام پڑتا ہے. تو اس لیے بارہ لے کے سب سیکھنا چاہیے, ضروری ہے. اب رائے کہ دعوت اسلامی حج بدل کرواتی نہیں کرواتی, اور کس کو بھیجنا مناسب زیادہ بہتر ہے, تو حج بدل کے لیے بھیجنا اس کو بہتر ہوتا ہے کہ جو حج کے مسائل بھی جانتا ہو اور پہلے حج کر چکا ہو, کہ اس کو تجربہ ہوگا. انجانے کو بھیجو گے اس نے کبھی حج نہیں کیا, حج بدل میں جائز ہے اس کو بھیجنا, یہ بہتر ہے کہ اس کو بھیجے, تاکہ مطلب یعنی کہ وہ تجربہ ہوگا تو غلطیوں کا چانس کم ہو جائے گا. دعوت اسلامی بھی الحمدللہ یہ ترکیب کرتی ہے, اور دعوت اسلامی کے جو مطلب یعنی کہ معاملات ہیں وہ تو ہمارے یہاں علماء کو بھی بھیجا جاتا ہے اور مبلغین کو بھی بھیجا جاتا ہے, نہیں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو مسائل جانتا ہو. تو یہاں دعوت اسلامی کے ذریعے اگر کوئی حج بدل بھیجے گا تو شاید اس کو اگر سمجھدار ہوگا تو اطمینان قلب زیادہ ہوگا, مطلب کسی ایک دم کسی کو پکڑ کے بھیج دے گا تو خدا جانے وہ کیا کرے. تو اس لیے اگر آپ چاہیں تو در اس میں کوئی یہ چندہ نہیں ہے جو دعوت اسلامی کو آپ دے رہے ہیں, حج بدل کو بھیجنا تو ایک عبادت آپ کی درست ہو جائے گی. جیسے ہم لوگ حج کی تربیت کے اجتماعات بھی کرتے ہی ہیں, سکھاتے ہیں, تو آپ سے کون سے پیسے لیتے ہیں یار, سکھاتے ہیں نا, تو مفت میں سکھاتے ہیں, ابھی بیٹھے ہوئے سکھا رہے ہیں آپ کو, جو بھی سیکھنے کو مل رہا ہے تو اس کے کوئی پیسے تھوڑی لے رہے ہیں. تو یوں حج بدل میں آپ سے کوئی ایکسٹرا چارج نہیں لیا جائے گا. مجلس حج عمرہ, مجلس حج عمرہ ہے, ان سے آپ نے رجوع کرنا ہے, ان کے ذریعے آپ نے ترکیب بنانی ہے, ان کو بول دیں گے تو یہ بتا دیں گے کتنی رقم کیا کرنا ہے وغیرہ, کیا طریقہ ہوگا جو بھی ہے, تو وہ اس طرح کسی کو بھیج دیں گے حج پہ انشاءاللہ الکریم. کرو یار کرو, یہ خرچ کرنے کی جگہ ہے. جو پیسہ راہ مدینہ پر خرچ نہ ہو, اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس کو آگ لگ جائے, اب میں کہتا نہیں, میں جو راہ مدینہ میں خرچ نہ ہو یار وہ پیسہ کس کام کا یار, اللہ دل بڑا دے یار, اور اللہ کی راہ میں دینے میں بڑھتا ہے کم نہیں ہوتا. آپ کر کے تو دیکھیں, اس سال کسی کو لے جائیں, آئندہ اگر ہو سکتا آپ کو بولے یار مجھے تو بڑا لطف آیا تھا اس بار تو میں دو کو لے جاؤں گا, یہ بھی ہو سکتا ہے. مدینے کی محبت میں بول رہا ہوں, باقی مرضی آپ کی, سمجھو. تم سنو یا نہ سنو, درد دل ہم تو کہے جائیں گے انشاءاللہ. پھر کبھی نہیں بولوں گا, ایسا بھی نہیں ہے, پھر دن چڑھ گئے تو بولوں گا کہ یار میرے مدنی بیٹے اور مدنی بیٹی کو پکڑ لو, کوئی میاں بیوی کو, مبلغ ہوتے ہیں اپنے پاس, وہ ترکیب بنا لو حج عمرہ کے مجلس کے تھرو کرنا ہے, ڈائریکٹ نہ کریں. تو یہ اب تھوڑا تاک کے بھیجیں گے, آپ کسی کو بھیجو گے ہو سکتا ہے رونگ نمبر لگا دو گے. تو یہ کرو یار, یہ کرنے والا کام, میں نے کرنے والا کام بتایا, مگر میں نے وہی وضاحت کی تھی نہ مجھے, میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں, اپنے لیے نہیں کہہ رہا, میں اپنے اس روحانی اولاد کے لیے کہہ رہا ہوں. میرا اتنا بڑا خاندان ہے, دعوت اسلام اتنا بڑا خاندان ہے کہ شاید کسی کا نہیں ہوگا. الحمدللہ, صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں,
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں, کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں, ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں, ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں.